الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له لا نظير له ولا مثال له ولا مثل له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوا من بعدي قرضا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم دروس شریف پڑھ لیجیے حاضرین محترم اجلاس کی غرض آپ حضرات بذریعہ اشتہار معلوم کر چکے ہیں اخلاقی فریضہ ہے کہ اشتہار میں کیے گئے عہد کو پورا کرتے ہوئے میری معروضات و گزارشات کا تعلق اصحاب رسول ہی کی شخصیات سے رہے منتظمین جلسہ نے آپ حضرات کے سامنے اعلان کیا ہے کہ آج کی گفتگو کا عنوان شہید مدینہ امام مظلوم داماد رسول سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہوگا خاطر السماوات والارض کی بارگاہ عالیہ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے استدعا کیجیے کہ حق جل مجدہ مجھے سچ کہنے کی توفیق بخشا یقین جانیے مجھے اپنے منہ سے کہنا نہیں چاہیے ना आदमी को ये बात सेब देती है, लेकिन शायद मुझे इस बयान से कोई फायदा पहुंच जाए, या मुमकिन है बात बआसानी आपके जहन में उतार सकूं। और वो बात ये है कि मुल्क में बीसियों फितने, बीसियों फिरके, मुख्तलिफ किस्म के नजरियात मौजूद हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप हजरात की दुआएं, खालिक अर्ज़ो समा का एहसान कि जितने भी फिरके पाकिस्तान में इस्लाम के नाम से जन्म ले रहे हैं, मैंने अपनी कम उम्री और कम इल्मी वसाइल की कमी के बावजूद ये कोशिश की है कि उन तमाम फिरकों के लिटरेचर का बराह रास्त मुताला किया जाए, और मुताला के बाद जिस मकाम पर जिस फितने के खिलाफ आवाज हक बुलंद करने की जरूरत महसूस हो, तो आज उन पे इल्जाम न लगाया जाए बल्कि हकायक की दुनिया में बात की जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कोशिश भी करता हूं कि दुश्मन की किताब का अगर हवाला दिया जाए तो उसमें पता बुरीद ना हो, हवाला गलत कोट ना हो, उसके सियाक व सबाक को ना काटा जाए, और अगर हवाला किसी मुखालिफ की किताब से दिया गया है जबकि उसके मुतालिक उसके जिम्मेदार अफराद ने ये लिख दिया हो कि ये रिवायत हमारे यहां काबिल कबूल नहीं, तो मैं ये कोशिश करता हूं कि उसे पेश न किया जाए। बहरहाल अर्थ ये कर रहा हूं कि पाकिस्तान में जितने भी फितने जन्म ले रहे हैं, मैंने हत्तुल बसा उन तमाम फितनों के नजरियात का, उनके लिटरेचर का मुताला किया है, लेकिन अपने लिए एक बात को लाजिम करार दे लिया कि फितने तो बहुत हैं, और गाहे बगाहे वक्तन फवक्तन जरूरत भी महसूस होती है, और बामरे मजबूरी गुफ्तगू भी करता हूं, लेकिन जहां तक मुमकिन होता है वहां तक मेरी कोशिश यही रहती है कि शब और रोज हर लम्हा असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की मदा की जाए, वे दीगर तमाम मसाइल को अपनी जगह पे रखते हुए अपनी जिंदगी से मैंने ये आज किया कि ज्यादातर इस मौजू पे गुफ्तगू हो। इसके जहां और कई सारे असबाब हैं वहां एक सबब मेरा जिला भी बना, बदकिस्मती कह लीजिए कि लखनऊ के बाद दुश्मनान सहाबा का सबसे बड़ा मरकज वो जिला जंग है, और दुश्मन भी ऐसा कि जिसमें शर्म हया दयानतदारी लियाकत ने दूर तक मस भी नहीं किया, यानी बाद औकात दुश्मन वो होता है कि जिसकी जुबान में तो कम अज कम शायस्तगी हो, बात तो दयानतदारी से करे बेशक दुश्मनी है, लेकिन मेरे जिला का असहाबे रसूल का दुश्मन, बाकी जगह की बात मैं नहीं करता, اس میں کسی حد تک بھی شرم و حیا نہیں ہے. آپ ششدر رہ جائیں گے کہ ہمارے اسی ضلع میں کتیا کے گلے میں چٹوں پر عائشہ کا نام لکھ کر ڈالا گیا. نقل کفر کفر نواز. اور یہاں تک بھی وہاں عام رواج ہے کہ تعویذ لکھنے, ان کے اوپر ابو بکر عمر عثمان کا نام لکھنا, اور کسی بھی شخص کو وہ تعویذ دے کر اسے یہ کہنا کہ لیٹرین میں اس کے اوپر پیشاب کرنا مرض دور ہو جائے گی. اسی طرح ایسا بھی ہوا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا پتلا بنا کر اسے گلیوں میں پھرایا گیا, پھر جوتے مارے گئے معاذ اللہ, بعد وہ آگ لگا دی گئی. ان واقعات کا اس رسیر بھی آپ کے ہاں نہیں ہوتا جن کی میں نشاندہی کر رہا ہوں. آپ حیران ہوں گے کہ آج سے تقریباً 2-3 سال قبل کا واقع ہے. میں جھنگ جیل میں تھا تو ایک راتری نے اپنے پاؤں کے تلوے پر ابو بکر عمر عثمان کا نام لکھ کر ایک ٹانگ کے اوپر وہی اپنی دوسری ٹانگ رکھ کے چرچ بھری سگریٹ کو آگ لگا کے پینا شروع کر دیا. واللہ العظیم خانہ خدا میں کھڑو, عادت نہیں ہے مبلغانہ حاشیہ آرائی کی, اللہ نہ اس کی توفیق دے. ایک چرسی جو ہمارے ضلع کا مشہور چرسی ہے, بشیر روڈا کے نام سے اس کو لوگ جانتے ہیں, وہ بھی اسی جنگ جیل میں تھا. مسلک کے اعتبار سے وہ سنی ہے چرس, یہ اس کا اپنا ذاتی فعل اور بدکرداری ہے. وہ اسی کے ساتھ اسی احاطہ میں بند تھا. اس نے جب نظر کی کہ یہ اس نے پاؤں پہ کیا لکھا ہوا ہے نشے میں, تو اس نے حال حال شروع کر دی اور واویلا یہ کیا کہ میں اس لات کو کاٹوں گا, کاٹے بغیر نہیں چھوڑوں گا. ساری جیل جمع ہو, جیل کے اندر جب بھی کوئی خطرہ ہو تو ایک گھنٹی بجتی ہے جس کو الارم کہتے ہیں کہ کوئی خطرہ پیدا ہو گیا. ساری جیل اکٹھی ہو گئی, تمام ملازم سپرنٹنڈنٹ باہر سے گارڈ آ گئی کہ کیا ہو گیا. اب وہ ٹانگ نہیں چھوڑتا, کہتا ہے میں اس کو کاٹوں گا. سپرنٹنڈنٹ کو خطرہ یہ پیدا ہوا, بلکہ تمام آل و سنت کے وہ لوگ جو جیل میں بند تھے, چاہے قتل میں تھے, چاہے چوری میں, ڈاکے میں, زنا میں, کسی کیس میں تھے, مذہبی جذبہ تو بہرحال ان میں موجود تھا, وہ سب کے سب اس کے حمایتی ہو گئے. تو افسران کو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ یہ تو واقعی مسئلہ بن جائے گا. وہ اب اس کی منت کرنے لگ گئے کہ تو چھوڑ دے, ہم اس کو کوئی سزا دیں. تو اس نے یہ لفظ کہا کہ میں اس طریقے پہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں, فلاں احاطہ میں ایک مولوی بندھے, اگر اس سے آپ فتویٰ لائیں کہ وہ یہ کہہ دے کہ اسے چھوڑ دیں تو میں چھوڑ دوں گا. یہ ایک حقیقت ہے. تو سپرنٹنڈنٹ جیل نے یہ کہا کہ یہ بات اگر مولوی تک پہنچ گئی اور اس کی وساطت سے باہر پہنچ گئی تو یہ تو آگ لگ جائے گا. بہرحال اسی کو راضی کرنے کی کوشش کی, حتیٰ کہ اس بات تک اس کو ہم آدھا کر لائے کہ ہم اس کا سر مونڈ دیتے ہیں, اس کا منہ کالا کرتے ہیں, اس کے یہ بربتے اڑا دیتے ہیں, اس کی مونچھیں کاٹ دیتے ہیں, اور اس کو گدے پہ سوار کر کے ہم پوری جیل میں پھراتے ہیں, تو کیا پھر تو راضی ہو جائے گا. بہرحال اس سطح پر آ کر لوگ اور بھی اس کو کہنے لگے کہ چلو اتنی سزا کافی ہے. اس نے کہا چلو اس میں مزید اضافہ کر لو کہ جیل کے اندر ایک چکر ہوتا ہے کہ چکر میں اسے الٹا لٹکا کر جوتا بھی مارا جائے تو تب میں راضی ہو جاؤں گا. بہرحال سپرنٹنڈنٹ جیل نے یہ انتظام کیا, اس کا منہ کالا کیا, گدے پہ سوار کیا, ساری جیل میں پھرایا, ناک سے لکیریں
اس سے گویا نکلوائیں اور پھر چکر میں لا کے مارا منہ کالا کر کے. اس کے بعد گویا وہ اس پہ آمادہ ہوا کہ چلو میں اب اس کو معاف کرتا ہوں. یہ ایک ترسی کا کردار ہے. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بعض اوقات کوئی بھی ایک عمل انسان کا اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے. شاید آپ نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہو کہ امام احمد بن حنبل جب معتصم باللہ کے دور میں کوڑے کھانے کے لیے آئے تھے تو ابو الحیثم نام کا ایک ڈاکو بھی آپ کو ملا تھا جس نے یہ کہا کہ احمد میری پشت سے کپڑا اٹھائیے اور دیکھیے کہ میری پشت پہ کتنے کوڑوں کے نشانات ہیں. تو حضرت امام فرماتے ہیں کہ میں نے کپڑا ہٹایا اور دیکھا کہ واقعی انگنت نشانات کوڑوں کے ہیں. تو میں نے یہ سوال کیا کہ یہ تو نے مجھے کیوں دکھائے. تو ابو الحسن کہتا ہے کہ احمد میں نے یہ اس لیے آپ کو نشانات دکھلائے کہ جب مجھ سے اس ظالم گورنمنٹ کا کوڑا ڈاکا اور چوری نہیں چھڑوا سکا, اگر یہ کوڑا آپ سے دین مصطفی چھڑا لے تو آپ کی زندگی پہ لانا ہے. تو حضرت امام آخری وقت میں جب اللہ کو پیارے ہونے چاہتے تھے تو ہاتھ اٹھائے عز و نیاز کے مقدس ہاتھ, اور وہ ہاتھ کہ جس ہاتھ والے کو یہ دعویٰ تھا کہ جتنا بھی پیغمبر نے دین پیش کیا میں اس سب پہ عمل کر چکا ہوں, اس میں سے کوئی ایک مسئلہ میں نے باقی نہیں چھوڑا جس پہ عمل نہ کیا ہوں. ہاتھ اٹھائے استدعا کی کہ یا اللہ ابو الحسن پہ رحم فرما. دنیا ششدر رہ گئی کہ امام احمد بن حنبل جیسا مقدس انسان اور بغداد کے ڈاکو ابو الحسن کے لیے استدعا کرتے کہ یا اللہ اسے معاف کر دے. نہ کسی مرید کے لیے, نہ کسی شاگرد کے لیے, نہ کسی دوست کے لیے, نہ اہل و عیال کے لیے, نہ برادری کے لیے, کسی کے لیے دعا نہیں. اس آخری وقت میں ایک ڈاکو کے لیے دعا. سائل نے سوال کر لیا کہ حضرت اس ڈاکو کے لیے اس قدر استدعا گڑ گڑا کے کیوں؟ تو حضرت امام جواب دیتے ہیں کہ اس ڈاکو نے وہ سبق دیے ہے کہ جو سبق شاید پیر و مرشد نے بھی نہ دیا. کیا سبق دیا؟ فرمایا کہ اس نے معتصم باللہ کے دربار میں مجھے کہا تھا کہ یہ کوڑا آپ کو دین مصطفی سے نہ ہٹا سکے, مجھ سے ڈاکہ نہیں چھڑوا سکا تو آپ سے دین کیوں چھڑوائے گا. اس لیے اس کے لیے استدعا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ایک اچھی نصیحت کی ہے, اس وجہ سے دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ اس کو معاف کر دے. تو بعض اوقات بھائی ایک چھوٹا سا عمل بھی انسان کو کام آ جاتا ہے. بد کرداری بے پناہ ہوتی ہے لیکن ایک اچھا کام کر لے غیر ممکن ہے کہ خالق اس کی تمام سیئات کو مٹا دے. تو میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ میں اس ضلع کا رہائشی ہوں کہ جس ضلع میں بد قسمتی کے ساتھ ذریت ابن سبا وافر تعداد میں موجود ہے, جس کا مشغلہ یہ ہے, جس کا شب و روز پروگرام یہ ہے کہ جتنا ہو سکے ازواج نبی کے خلاف تبر بازی کی جائے, جتنا ہو سکے ازواج النبی پہ لان تان کیا جائے, جتنا ہو سکے ابو بکر عمر کے خلاف بک بک کی جائے, جتنا ہو سکے ان کو گالیاں دی جائیں. حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے اتنا شیطان دشمن ہے ابو بکر عمر کا میرے ضلع میں کہ اس نے ایسے ایسے الفاظ بنا لیے, مثلا آپ نہیں سمجھ سکیں گے, عام طور پہ انہوں نے سنیوں کی زبان پہ جاری کر دیا, ترائے کانے ہوں گے. یہ بولی سمجھ آئے گی آپ کو, تھوڑی بہت زیادہ نہیں, ترائے کانے ہوں گے. عام لوگ نہیں سمجھتے, تین کانے ہوتے ہیں یوں سمجھ لیجیے, عام لوگ نہیں سمجھتے یہ کیا ہے, لیکن وہ اس میں تبرع کر گئے, اس میں اس نے تبرع کیے. کس انداز سے تبرع کیا؟ اس کی مراد اصحاب ثلاثہ ہیں. عام لوگ نہیں سمجھتے کہ یہ کیا بکواس کر رہا ہے. کبھی کہہ دیا ترائے کانے پو بارہ, کیا مانا؟ یعنی بارہ آئمہ کی تو گویا وہ تقدیس بیان کر گیا اور اصحاب ثلاثہ پہ تبرع کر گیا. یہ شب و روز کا مشغلہ ہے, رات دن کا کام ہے, شب و روز یہ بکواس بازی. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چٹھی لکھ کر ان کے اوپر ابو بکر کا نام لکھ کے آگے لعنت لکھ دی, عمر کا نام لکھ کے آگے لعنت لکھ دی اور سنیوں کے دروازوں پہ لگا دینا, یہ عام مشغلہ بن چکا ہے. میں اس ضلع کا رہائشی ہوں جس کی وجہ سے گویا میں میں نے اپنے ذمہ لازم کیا کہ جب تک ان رگوں میں لہو باقی ہے اس وقت تک پوری جرات کے ساتھ پوری ہمت کے ساتھ اصحاب رسول کا دفاع کروں گا. الحمدللہ ثم الحمدللہ میں اپنی استطاعت کے مطابق کافی حد تک کامیاب ہوا ہوں کہ اب وہ رافضی جو حد درجہ صحابہ رسول کا دشمن تھا اسے اتنا خطرہ ضرور رہتا ہے کہ اگر ہم نے تبرع بازی کی تو اے ممکن ہے کہ کل ہمارے گھر کا گھراؤ کر لیا جائے, اے ممکن ہے کہ کل ہمارے اوپر جلغار کر دی جائے, اے ممکن ہے کہ کل مسلمان اٹھ کے ہماری دکان کو آگ لگا دی, اے ممکن ہے کہ کل کوئی سنی اٹھ کر ہماری عبادت گاہ کو آگ لگا دی. اتنا خوف اب ایک مدت دراز کے بعد ان میں ضرور پیدا ہوئے, بلکہ صرف ان میں نہیں اتنے حد تک وہاں یہ ماحول بن چکا ہے کہ حکومت کو ضلع انتظامیہ کو یہ یقین آ گیا ہے کہ اگر کسی نے ایسی یلغار کی اور ہم نے اس کا بر وقت نوٹس نہ لیا تو سنی قوم تھانوں کا گھراؤ کر لے گی, عدالتوں کا گھراؤ کر لے گی. ایک مدت کے بعد بے پناہ مقدمات بنوانے کے بعد, مار کھانے کے بعد, عدالت کے کٹہرے میں بار بار کھڑے ہونے کے بعد اس حد تک پہنچی ہی. دعا کیجئے کہ اللہ نیک نیتی سے یہ کام کرنے کی توفیق بخشے. بڑی محنت شاقہ کے بعد, اور یہ محض حاشیہ رائی نہیں, میں آپ کو دعوت دوں گا آپ ضلع جھنگ سے اس صورتحال کو معلوم کریں, پنجاب سے اس صورت کو معلوم کریں. میرے اس واقعہ کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ سے کوئی اور چیز مانگنے نہیں آیا, دوستوں نے دعوت دی میں نے حاضری کو ضروری سمجھا. میں ان کا احسان مانتا ہوں جنہوں نے مجھے آپ سے بات کرنے کی دعوت دی ہے, میرا ان پہ کوئی احسان نہیں ہے, یقیناً واللہ کوئی احسان نہیں ہے, ان کا احسان ہے جنہوں نے موقع فراہم کیا اور کچھ نہیں مانگنے آیا, کچھ نہیں لینے آیا, کوئی اور مطالبہ لے کے نہیں آیا ہوں, ایک ذہن لے کے آیا ہوں کہ صدیق کی عفت کا مسئلہ درپیش ہو تو سنی کا بچہ بچہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ لینا فرض سمجھ لے. صرف یہ ایک مطالبہ ہے, یہ ایک دلی تڑپ ہے, اور خالق کے گھر میں کھڑے ہو کے عرض کر رہا ہوں بغیر کسی شوبدہ کے, بغیر کسی حاشیہ آرائی کے, بغیر کسی کیا اس کا نام ہے گویا اپنی پارسائی بتلانے کے. قتل ایک ناکارہ انسان ہوں, کوئی عبادت نہیں, کوئی پرہیزگاری نہیں, کوئی مذہبی خدمت نہیں ہے, سب خرابیاں موجود ہیں, پر ایک تڑپ دل میں آئی کہ آخر وجہ کیا ہے, جرم کیا ہے اس جماعت کا کہ جس کے وجود پہ لوہے کی کنگھیاں رکھ کے چمڑی ادھیڑ دی گئی, اس کا جرم کیا ہے کہ آج ہماری زندگی بھی ان پہ لعنت کی جائے, اس جماعت کا قصور کیا ہے کہ جنہوں نے درختوں کے سوکھے پتے کھا کر تیرے پیغمبر کی تعلیم کو عام کیا ہے, اس جماعت کا قصور کیا ہے کہ جس جماعت کو لوہے کے کڑاہوں میں تیل گرم کر کے جلا دیا گیا آج ان کو یہی سلا دیتے کہ دو دو ٹکے کا بدماش اور کائنات کا سر چھٹا, کائنات کا تلنگا, چھانٹی ہوئی نسل, دجال اتنا دجال, اپنا غندہ, فتنہ اپنے فتنہ, شرارتی اپنے شرارتی, زلیل اپنے زلیل, خنزیر اپنے خنزیر, آج پیغمبر کی اس مقدس جماعت کا تبرع کرے کہ جس نے اپنا سینہ پیش کیا, نبوت کا تحفظ کیا, جس نے دودھ پیتے بچے نیزے کی انگلیوں کے سامنے رکھ کے کٹوا دیے, پیغمبر کے دین پہ حرف نہیں آنے دیا, جس نے وطن سے بے وطنی برداشت کی, پیغمبر کے دین پہ حرف نہیں آنے دیا, جس نے شب و روز ایک کر کے خاتم الانبیاء کے دین کو کرائے آگ پہ پھیلایا, آخر ان کا جرم کیا ہے کہ ان کو چرچی تبرع کرے اور تو اس کو بھائی بنا کے گلے لگا لے. نے سوچ پر, نے سمر پر, نے فکر پر ایک بار نہیں ہزار بار لعنت بھیجتا ہوں. میرے واجب الاحترام سامعین, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ منتسمین جلسہ نے میرے ذمہ یہ عنوان لگا دیا کہ میں داماد رسول کی شہادت کو بیان کروں, مجھے پابند کر دیا گیا کہ میں ام کلثوم کی اس مقدس زوج کی منقبت کروں جسے خاتم الانبیاء کی بارگاہ عالیہ سے ذوالنورین کا لقب ملا, مجھے پابند کر دیا گیا ہے کہ میں اس ذات کو خراج عقیدت پیش کروں کہ جس ذات اقدس کے لہو کے قطرات قرآن کی اس آیت پہ آئے پاسا یکسی کہوں اللہ. مجھے پابند کر دیا گیا ہے کہ میں اس ذات کو نذرانہ عقیدت پیش کروں کہ جس ذات کو ایک دن نہیں مسلسل 40 دن تک بند کر کے محاصرہ کر کے پیاسا رکھ کے سوا کیا گیا. دنیا حیران ہے, لوگ کہتے ہیں قصہ گوئی ہے, کوئی کہتا ہے تاریخی مبالغہ ہے, کوئی کچھ کہتے ہیں, یہ کیسے ممکن ہے کہ 40 دن تک ایک آدمی کو پیاسا رکھا جائے اور وہ زندہ رہے. لیکن آپ سمجھتے نہیں کہ جب آدمی کے دل میں بے پناہ خوف آئے بھوک پیاس مٹ جاتی ہے, اور جب بے پناہ خوشی آ جائے اس وقت بھی بھوک اور پیاس مٹ جاتی ہے. کبھی تجربہ کر لینا, گھر میں بیٹیاں تھیں, لڑکا پیدا ہوا, بھوک شدت کی لگی ہوئی تھی, تجربہ کیجیے اور جائے گی. پیاس شدت کی لگی ہوئی تھی, تجربہ کر لیجیے اور جائے گی. اور اگر بھوک لگ رہی ہے, اچانک خطرے کا الارم ہو گیا, اچانک کسی کی موت کی خبر آ گئی, اچانک اطلاع آئی کہ آپ کے اکلوتے بیٹے کو فلاں جگہ قتل کر دیا گیا ہے, چاہے کھانا سامنے پڑا ہو اور کتنا ہی مکلف کھانا کیوں نہ ہو, بھوک اور جائے گی. گویا یہ وہ تجربہ ہے جس کو آج بھی آپ کر سکتی کہ شدت خوف سے بھی بھوک اڑ جاتی ہے اور شدت مسرت سے بھی بھوک اڑ جاتی ہے. تو عثمان نے جب قرآن کی تلاوت شروع کی, 40 دن گزر گئے, کبھی وہ آیات آئیں جس میں رب ذوالجلال کا جلال تھا, کبھی وہ آیات آئیں جس میں رب ذوالجلال کے قہار کی نشانیاں تھیں, رب ذوالجلال کے قہار کی باتیں تھیں, کبھی وہ آیات آئیں جس میں عذاب قبر کی نشان دہی تھی, کبھی وہ آیات آئیں جس میں گناہوں پہ وعیدات تھیں, اور کبھی وہ آیات آئیں کہ جن میں نیکوں کے لیے جنت کے درجات تھے. گویا یہ قرآن نقشہ پیش کرتا گیا. تو عثمان مقدس و مطہر ہونے کے باوجود جب وہ آیات پڑھتے جن میں جلال الہی ٹپکتا تھا, جب عثمان ان مسائل پہ نظر کرتے کہ جن مسائل سے یہ مترسہ ہوتا تھا کہ ایک دن وہ بھی آنے والا ہے کہ جس دل ہر ایک متنفس یہ کہتا ہوا نظر آئے گا اللہ میری خیر ہو جائے. آدم سے عیسیٰ تک تمام پیغمبر یہی کہتے ہیں, یا رب نفسی ہماری خیر ہو جائے. باپ کہتے میری خیر ہو, بیٹا کہتے میری خیر ہو, غوث و کتب کہتے یا رب نفسی میری خیر ہو جائے, سوائے آمنہ کے لخت سے ذکر کے باقی سب کہتے ہیں یا رب نفسی. تو جب یہ خوف کا عالم سامنے آتا, پیاس اڑ جاتی, عثمان مقدس ہونے کے باوجود کانپ جاتے, اور جب جنت کی خوشخبریاں آتی, جب جنت کے میووں کا تذکرہ آتا, جب رب ذوالجلال کی رضامندی کا اعلان آتا, جب عثمان پڑھتا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ, تو مسرت سے شادمانی سے بھوک گئی, پیاس گئی. چنانچہ عثمان نے 40 دن تک قرآن کو پڑھ کے پیاس بجھائی ہے. اور یہ میرا معاذ اجتہاد نہیں, خود ذوالنورین نے بیان کیا, مجھے پیاس لگتی تھی نہ قرآن پڑھتا تھا, مجھے بھوک لگتی تھی نہ قرآن پڑھتا تھا. دشمن کس حالت میں آیا, دشمن نے کس حد تک بہیمیت کا مظاہرہ کیا, دشمن نے کس حد تک دجل و فریب سے کام لیے ہے. تاریخ کہتی ہے محرک کانپتے ہے, محرک پکار اٹھا کہ عثمان قرآن پڑھتی ہے, دشمن قتل کرنا چاہتے ہیں, اور جب آتے تو اس کی کوشش یہ ہے کہ یہ قرآن سے ہٹ جائے. چنانچہ تاریخ چیخ اٹھی کہ عثمان کے قاتل نے قرآن کو ٹھوکر ماری, قرآن ہٹا نہیں, چکر کاٹ کے عثمان کے سامنے آ گیا. جب سامنے آتے وہ دوبارہ ٹھوکر مارتے, قرآن پھر گشت کر کے سامنے آتے, قاتل مجبور ہو گیا کہ قرآن عثمان کو نہیں چھوڑتا, عثمان قرآن کو نہیں چھوڑتا. اسی حالت میں سوا کر دیا داماد پیغمبر ام کلثوم کا مقدس خامن حضرت کرار کا موصل جس نے جہاد کا انتظام کیا تھا, اور پیغمبر خدا کے تمام غزوات میں سب سے زیادہ دولت تقسیم کرنے والا, مسجد نبوی کی زمین خرید کے وقف کرنے والا امام مظلوم, مدینہ طیبہ کا میٹھا کنواں خرید کر کے اسلام کے نام پہ وقف کرنے والا, اور پیاسی حالت میں جب ذبح ہوتے تو قرآن کریم کے لفظوں پہ عثمان کے لہو کے قطرات آئے, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اللہ اللہ تجھے کافی ہے, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ.
فَسَيَكْفِيكَهُمْ اللَّهُ تمہارے لیے اللہ کافی ہے. عام طور پہ دنیا جانتی ہے قیامت کے دن ہر ایک کے عمل کے لیے کہ ہر ایک کے کردار کے لیے زمین شہادت دے گی. جہاں تو نے سجدہ کی ہے وہ زمین بتلائے گی, جہاں زنا کی ہے وہ زمین بتلائے گی. شاید بات ذہن میں نہ آتی ہو, زمین کیسے بولے گی جیسے ٹیپ ریکارڈ بولتا ہے, ایسے زمین بولے گی جیسے اس میں آواز بند ہو رہی ہے بے عین ہی. اسی طرح زمین نے تیرا اور میرا کردار بند ہوتا ہے اور وہ قیامت کے دن اگل دے گی. جہاں زنا ہوئے وہ زنا بتلائے گی, جہاں سجدہ ہوا وہ سجدہ بتلائے گی, جہاں قرآن پڑھا گیا وہ قرآن پڑھنا بتلائے گی, جہاں جہاد کیا گیا وہ جہاد کے فضائل بیان کرے گی, مجاہدین کا کردار بتلائے گی. اس مسئلے کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے, یہ باور کر لینا کوئی مشکل نہیں ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک شہید کے کردار پر اس علاقے کی زمین گواہ ہوگی, ہر ایک شہید کے کردار پر اس علاقے کا ٹکڑا گواہی دے گا. اور جب یہ مسئلہ یقینی ہے زمین بولے گی تو یقیناً قرآن بھی بولے گا. جہاں کربلا کے شہداء کے لیے کربلا کی زمین گواہ ہوگی, جہاں بدر کے شہداء کے لیے بدر کی زمین شہادت دے گی, وہی مجھے یقین ہے علا بدھ البصیرت یقین ہے کہ قرآن بھی بولے گا کہ اللہ کوئی وہ بھی تھا جس کے لہو کے قطرات میرے اوپر آئے تھے, اس کا نام میں بتلانا چاہتا ہوں. عثمان کتنا مقدس ہے کہ جس کو مدینہ الرسول میں ذبح کیا گیا, عثمان کتنا منزہ ہے جس کے لہو کے قطرات قرآن پہ آئے, عثمان اللہ کو کتنا پیارا ہے کہ جس کو بغیر کسی جرم کے یہودی ہاتھ سے ذبح ہونا پڑا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ساتھیوں نے میرے ذمہ یہ عنوان لگا دیا کہ عثمان غنی کو نذرانہ عقیدت پیش کیا جائے. قول عثمان, جب میں تاریخ کا جائزہ لیتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک ان ہزاروں سال کی طویل مدت میں تاریخ کے ایک ایک ورق کو چھان مارا ہے. جہاں تک مجھے لٹریچر مہیا ہو سکا, بغیر پڑھے کے بغیر مطالعہ کے بات کرنے کا عادی نہیں ہوں, منبر و محراب سے غداری نہیں کرنا چاہتا, پبلک کا غلط ذہن نہیں بنانا چاہتا, حکایات بھی میں مسلم قوم کے نظریات کو تباہ نہیں کرنا چاہتا, حد الوسع کوشش کی کہ معلومات صحیح حاصل کی جائے. میری جہاں تک دسترس ہے, جہاں تک میں ریسرچ کر سکا مجھے معلومات حاصل ہو سکی, تو میں اس نتیجے پہ پہنچوں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر محمد رسول عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام پیغمبروں کی امت میں کوئی ایک امتی مجھے نہیں ملا کہ جس امتی کے گھر کسی پیغمبر کی دو بیٹیاں ہوں, کوئی ایک امتی نہیں ملا. آپ بھی ریسرچ کیجئے, آپ بھی تحقیق کیجئے, نہ آدم علیہ السلام کی امت میں کوئی ایسا امتی ملا, نہ موسیٰ علیہ السلام کی امت میں کوئی ایسا امتی ملا. ہاں اگر یہ شرف حاصل ہوئے, یہ مقام اگر کسی کو ملا ہے تو وہ عفان کا بیٹا ہے, اگر یہ مقام کسی کو ملا ہے تو وہ علی کا محسن ہے, اگر یہ مقام کسی کو ملا ہے تو وہ عثمان باحیا ہے, اگر یہ مقام کسی کو ملا ہے تو وہ داماد مصطفیٰ ہے, اگر یہ مقام کسی کو ملا ہے تو وہ خلیفہ ثانی ہے. ہزاروں سال کی طویل مدت میں اگر کسی امتی کے گھر پیغمبر کے دو نور آئے ہیں, پیغمبر کے دو لخت جگر آئے ہیں, تو سوائے عثمان کی اور کوئی فرد نہیں ہے. میری ایک سوچ یہ بھی ہے کہ سنی قوم نظریاتی بن جائے, اس کو اپنے نظریات کے دلائل یاد ہوں, اس کے ذہن میں کچھ سوالات ہوں کہ یہ دشمن پہ سوال کر سکے. اپنی اس عادت اور سوچ کے مطابق کہنا چاہوں گا, اللہ نے آپ کو زبان دی ہے, اللہ نے آپ کو سوچ دی ہے, اللہ نے آپ کو فکر دی ہے, آپ سوال اٹھائیے, ہر رابطی سے پوچھئے, ہر چرچی سے پوچھئے, ہر ملنگ سے پوچھئے, ہر مورخ سے پوچھئے, ہر مجتہد سے پوچھئے, ہر ذاکر پہ سوال کیجئے کہ کیا آپ نشاندہی کر سکتی کہ ہزاروں سال سے جب سے اولاد آدم اس کائنات میں آئی ہے کوئی ایسا آدمی بھی ہے سوائے عثمان کے جس کے گھر کسی نبی کی دو بیٹیوں, کوئی ایک ایسا ہے؟ بتلائیے, تاریخ آپ کو مایوس کرے گی, بتلائے گی کوئی نہیں, قرآن و سنت آپ کو مایوس کریں گے, بتلائیں گے سوائے عثمان کے کوئی نہیں. حتیٰ کہ کہنا چاہوں گا اور بڑی جرات کے ساتھ کہنا چاہوں گا، آپ کو شیعہ لٹریچر بتلائے گا، آپ کو شیعہ کی اصول عربہ بتلائے گی کہ کوئی بھی عثمان کے سوا ایسا نہیں ہے کہ جس کے گھر کسی پیغمبر کی دو بیٹی ہوں، ایک عثمان ہے جس کو پیغمبر نے یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں دی، اور صرف دی نہیں بلکہ جب دوسری کا بھی انتقال ہو گیا تو نبوت اعلان کرتی ہے، عثمان اگر میرے گھر 40 بیٹیاں پیدا ہوتی تو یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا. توجہ کیجیے، کہنا یہ چاہوں گا اگر عثمان باق کردار نہیں تو نبی یکے بعد دیگرے 40 بیٹیوں تک دینے کو کیوں تیار ہے، اگر عثمان باہیا نہیں تو پیغمبر یکے بعد دیگرے اتنی بیٹیاں دینے کے لیے کیوں تیار ہے، اگر ایمان عثمان کے دل میں نہیں اترا تو پیغمبر یکے بعد دیگرے بیٹیاں دینے کے لیے کیوں تیار ہے، اگر عثمان میں کوئی غلط کاری پائی جاتی ہے تو یکے بعد دیگرے پیغمبر اتنی بیٹیاں دینے کے لیے کیوں تیار ہے. قربان ابو حنیفہ تیرے استدلال پہ، پڑوس میں ایک راستی تھا، وہ پڑوسی ہونے کے حساب سے امام کے پاس آیا، آ کے کہتے کہ میری بچی جوان ہو گئی، آپ میرے پڑوسی ہیں، عالم ہیں اور ایک مکتب فکر کے امام ہیں، آپ کی نظر میں کوئی اچھا رشتہ ہو میں پڑوسی کے ناطے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اچھا رشتہ چاہیے. حضرت ابو حنیفہ نے فرمایا چند دن کی مہلت دیجیے میں تلاش کرتا ہوں. چند دن کے بعد اس نے سوال کیا تو امام نے جواب دیا رشتہ تلاش کر لیجیے، ہر لحاظ سے بہتر ہے، کردار بہتر ہے، کریکٹر بہتر ہے، اس کو اس کا اپنا کاروبار اچھے، سب لحاظ سے ٹھیک ہے، لیکن ایک خامی ضرور ہے. کہ وہ کیا جواب یہ دیا کہ البتہ ہے وہ یہودی. جب یہ لفظ کہے راستے بھی پھر گیا، کہتا ہے اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا متقی اور ایک فرقے کا امام اور مجھے اتنا مذاق کرتے ہو، بھلا میں یہودی کو بیٹی دے سکتا ہوں؟ تو ابو حنیفہ طرف گئے، فرمانے لگے کہ کیا تیری بیٹی پیغمبر کی بیٹی سے زیادہ مقدس ہے؟ جب تم نے پیغمبر کی بیٹی عثمان کو دلوائی اور تمہاری ایک ایک کتاب بھونکتی ہے کہ عثمان مومن نہیں تھا، تو اگر نبی کی بیٹی غیر مومن کے گھر جا سکتی ہے تو تیری بیٹی بھی یہودی کے گھر جا سکتی ہے. رافضی چڑپ کے قدموں میں آ گیا، کہتا ابو حنیفہ سمجھ گیا کہ جس مسلک سے میں وابستہ ہوں اس کے دخل میں کوئی شبہ نہیں ہے، جس مسلک سے میں وابستہ ہوں اس کے اعتراض میں کوئی شبہ نہیں ہے، جس مسلک سے میں وابستہ ہوں اس کے کفر میں، اس کی بے حیائی میں کوئی شبہ نہیں ہے. میں توبہ کرتا ہوں کہ پیغمبر کی بیٹیاں بھی مومن کے گھر تھی، اگر عثمان مومن نہ ہوتا نبی کی غیرت کبھی گوارا نہ کرتی کہ بیٹی رشتے میں دے دے. فوراً توبہ کی، مسئلہ سمجھ میں آ گیا، عقیدہ چھوڑ بیٹھا کہ آپ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، واقعی عثمان باحیا تھے. تو میں نے عرض یہ کی ہے کہ آپ سوال کیجئے، تاریخ کا مطالعہ کیجئے، تاریخی کتب کو للکا بتلاؤ سوائے عثمان کے کوئی اور ہے جس کے گھر پیغمبر کی دو بیٹیاں؟ سوال سمجھ آیا آپ کو یہ نہیں آیا؟ سب کو آیا سوال؟ سب کو سمجھ آ گیا؟ جن کو سمجھ آیا ہاتھ کھڑا کرے. جزاک اللہ. میرا عنوان یہ طرف سے گفتگو خاصا مختلف ہے دیگر خطبا سے، اگر کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو یقیناً میری انانیت آڑے نہیں آئے گی. آپ میں سے کوئی آدمی کھڑے ہو کے کہہ دے کہ مجھے بات سمجھ نہیں آئی، میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. دوسری بات کہنا چاہتا ہوں، اگر میری گفتگو پر کسی ایک شخص کو اعتراض ہو، کسی کو بات سمجھ نہ آ رہی ہو یا اعتراض کرنا چاہتا ہوں تو چٹ لکھ کے سوال کر لیں، چٹ نہیں لکھ سکتا کھڑے ہو کے سوال کر لیں. میرے آنے کا مقصد دین سمجھانا ہے، کاروبار نہیں ہے. میرے آنے کا مقصد دین کو بیان کرنا ہے، اپنی اور اپنے مذہبی بھائیوں کی عاقبت سنوارنا ہے تو میں یہ آپ سے درخواست کروں گا کہ میں جس عنوان پہ عرض کر رہا ہوں اس پہ آپ میں سے کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ بآسانی مجھے ٹوک سکتے ہیں تاکہ میں اس بات کو اور آسان پہرایا نہیں اور آسان لب و لہجہ نہیں آپ کے ذہنوں میں اتار سکوں تو ساتھ ہی میں یہ کہتا جاؤں کہ ایک عنصر میرے سامنے آیا ملک کے مختلف حصوں میں سامنے آیا اس نے چٹوں کی صورت میں اعتراض کیا لٹریچر لکھ کے اعتراض کیا تقاریر کی صورت میں اس اعتراض کو دہرایا کہ یہ تو ہم مانتے ہیں کہ عثمان کے گھر پیغمبر کی دو بیٹیاں تھیں لیکن وہ دو بیٹیاں پیغمبر کی حقیقی بیٹیاں نہیں ہیں بلکہ وہ خدیجت الکبرا کی سابقہ بیٹیاں تھیں سابقہ خامن تھے اور پیغمبر کے گھر انہوں نے پرورش پائی پرورش کی بنیاد پر وہ متبنہ بن گئی اور اس وجہ سے پیغمبر کی بیٹیاں شمار ہوتی تھیں تو میں نے ایک چیلنج پورے پنجاب میں بلکہ پنجاب کے پنجاب سے ہٹ کر باقی صوبوں میں بھی یہ چیلنج دہرایا ہے کہ ایک حوالہ لائیے کتاب زمین پہ موجود ہو اس نیلی چھت والے آسمان کے نیچے کتاب ہو اور اس کتاب میں علی المرتضیٰ کا قول ہو کہ یہ ام کلثوم اور حضرت خاتم الانبیاء کی بیٹی نہیں تھی جو عثمان کے گھر ہے حیدر کرار سے بیان ہو کہ جو دو لڑکیاں عثمان کے گھر تھیں وہ امام الانبیاء کی اپنی نہیں خدیجت الکبرا کی سابقہ تھی حیدر کرار کے بعد حضرت حسن کا قول لائیے وہ کہی کہ جو دو بیٹیاں عثمان کے گھر آئیں یہ سابقہ خدیجت الکبرا کی بیٹیاں تھیں امام الانبیاء کی نہیں حضرت حسن کے بعد حسین کا قول پیش کر دیجئے حسین کے بعد زین العابدین کا قول پیش کر دیجئے زین العابدین کے بعد امام جعفر صادق امام باقر کا قول پیش کر دیجئے امام تقی کا امام نقی کا قول پیش کر دیجئے اس سے آگے بڑھتے جائیے جس امام کو صدیے بیت گئیں غار میں بیٹھے ہوئے اسی امام کا قول پیش کر دیجئے کہ یہ بیٹیاں خدیجہ کی سابقہ تھیں خاتم الانبیاء کی نہیں ہے اگر کسی ایک امام کا آپ حوالہ پیش کر دیں گے اور اتنی اور مہلت دیتا ہوں میری کتب سے نہیں اپنی کتب سے پیش کر دیں گے میں موقف بدل لوں گا میں آئندہ عثمان کو تمہارے چن پر نہیں کہوں گا لیکن اگر آپ کو اس کی نفی میں حوالہ نہیں ملتا تو میں درجنوں آئمہ کے حوالے پیش کرتا ہوں اپنی کتب سے نہیں رب کی کتب سے پیش کرتا ہوں کہ یہ دونوں صاحبزادی خدیجت الکبریٰ سے وطن سے پیدا ہوئی خاتم الانبیاء کی حقیقی بیٹیاں تھیں یہ لہو نبوت تھا یہ خون نبوت تھا کتنا بدبخت ہے وہ انسان جس نے پیغمبر کی بچیوں کے باپ دوسرے بنائے ہیں یہ ایک ذمہ داری کی بات ہے اور آپ اس سوال کو یاد کریں کہ کہیں سے ڈھونڈ لائیے کوئی ایک حوالہ کہ جو یہ کہتا ہو کہ یہ خاتم الانبیاء کی حقیقی بیٹیاں نہیں ہیں ایک امام کی بات مل جائے اگر کسی امام کا قول نہیں ملتا تو قتل ہم کسی رافضی مورخ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہیں جب امام کہتا ہے یہ بیٹیاں خاتم الانبیاء کی تھیں جب خلیفہ کہتے ہیں یہ بیٹیاں خاتم الانبیاء کی تھیں جب امیر المومنین کہتے یہ بیٹیاں خاتم الانبیاء کی حقیقی بیٹیاں تھیں تو آخر ہم کیوں نہ مانیں لیکن میں ایک اور مہلت بھی دیتا چلا جاؤں چلو چھوڑیے دل چھوڑ دیتی ہیں خاتم الانبیاء کی حقیقی بیٹیاں نہ صحیح آپ نے اتنا تو مان لیا ہے کہ یہ خدیجت الکبریٰ کی سابقہ بیٹیاں تھیں جو امام الانبیاء کے گھر پرورش پاتی رہی چلو یہی صحیح مومنہ تھی یا نہیں تھی تو رافضی بھی کہتا ہے مومنہ تھی سنی بھی کہتا ہے مومنہ تھی ذاکر بھی کہتا ہے مومنہ تھی مجتہد بھی کہتا ہے مومنہ تھی وہ ان کے ایمان میں تو اختلاف ہی نہیں ہے تو مجھے حق پہنچتے کہ جو یتیم بچیاں خاتم الانبیاء کی پرورش میں آئیں مان لیا ان کی حقیقی بیٹیاں نہیں تھی لیکن ان کی عزت تو نبی کے ہاتھ میں تھی ان کا تقدس تو نبی کے سپرد تھا ان کے باپ کا سایہ تو سر سے اٹھ چکا تھا اور چاہیے تھا کہ لیکن میں ایک اور مہلت بھی دیتا چلا جاؤں چلو چھوڑیے جب چھوڑ دیتی ہیں خاتم الانبیاء کی حقیقی بیٹیاں نہ صحیح آپ نے اتنا تو مان لیا ہے کہ یہ خدیجت الکبریٰ کی سابقہ بیٹیاں تھیں جو امام الانبیاء کے گھر پرورش پاتی رہی چلو یہی صحیح مومنہ تھی یا نہیں تھی تو رافضی بھی کہتا ہے مومنہ تھی سنی بھی کہتا ہے مومنہ تھی ذاکر بھی کہتا ہے مومنہ تھی مجتہد بھی کہتا ہے مومنہ تھی وہ ان کے ایمان میں اختلاف ہی نہیں ہے تو مجھے حق پہنچے کہ دو یتیم بچیے خاتم الانبیاء کی پرورش میں آئیں. مان لیا ان کی حقیقی بیٹیاں نہیں تھی لیکن ان کی عزت تو نبی کے ہاتھ میں تھی, ان کا تقدس تو نبی کے سپرد تھا, ان کے باپ کا سایا تو سر سے اٹھ چکا تھا. آج چاہیے تھا کہ نبوت ان کا اچھی جگہ رشتہ کرتی. اگر عثمان مومن نہیں تو خاتم الانبیاء نے مومنہ بیٹیے ایک منافق کو کیسے دے ڈالی. اگر عثمان اسلام میں سچا نہیں تو خاتم الانبیاء نے سچی مومنہ بچیے اس کے نکاح میں کیسے دے دی. اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہوگا جو امام الانبیاء کی دیانت سے حملہ آور ہو. بات آپ کے ذہن میں اتری ہے یا نہیں اتری؟ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ وہ آپ کی حقیقی بیٹیاں نہ تھیں تو مومنہ تو تھی, ان کے لیے چاہیے تھا رشتہ اچھا تلاش کرتے یا نہیں؟ بولیے نا, رشتہ اچھا تلاش کرنا چاہیے تھا یا نہیں؟ ضرور شریف پڑھیے. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ مان لیا آپ کی حقیقی بیٹیاں نہ تھی, مان لیا ایک منٹ کے لیے, لیکن سپرد تو آپ کے تھی یا نہیں تھی؟ تھی نا, اور یتیم تھی. تو پیغمبر کو چاہیے تھا کہ وہ اس جگہ رشتہ کرتے جہاں ان مومنہ بچیوں کو خامن تو مومن ملتا. یہ کیا مانا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مومنہ بچیاں معاذ اللہ ایک منافق کے حوالے کر دی؟ خدا کی قسم کلیجا منہ کو آتے جب چند ملوانے جو مذہب سے نواقف تھے, جو بنیادی کتب سے نواقف تھے, جنہوں نے رفت کا مطالعہ نہیں کیا, یا چند افسران جو مذہبی معلومات نہیں رکھتے, جب وہ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ لوگ بھی تمہارے بھائی ہیں ان کو بھی گلے لگا لیجئے, خدا کی قسم شرم آتی ہے کہ یہ لوگ بلا زمین سے زندہ رہنے کے قابل ہیں. آپ کا کلیجا منہ کو آنا چاہیے کہ یہ عنصر آپ کے ملک میں موجود ہے جو کہتا ہے کہ تھی تو مومنہ لیکن عثمان مومن نہیں تھا, پھر پیغمبر نے بیٹیاں دی کیوں؟ بے شک وہ آپ کی حقیقی نہ ہوں لیکن پھر بھی نہیں دینی چاہیے تھی. تو جواب یہ آ رہا ہے کہ جناب نبی نے اس لیے بیٹیاں دی تھی کہ شاید عثمان میری یہ صلہ رحمی کی وجہ سے میرے اس احسان کی بنا پر پکا مومن بن جائے, پر آخر وقت تک وہ مومن نہ بنا. میں تیری غیرت کو للکارتا ہوں, کیا تو قادیانی کو اس لیے بیٹی دینے کو تیار ہے کہ شاید اس عبت میں غلام احمد قادیانی کو چھوڑ دے؟ کیا تیری غیرت گوارا کرتی ہے؟ تو بیٹی اس لیے عیسائی کو دینے کو تیار ہے کہ وہ بیٹی لے کر شاید اسلام میں آ جائے؟ یہ پیغمبر کی ذات ملی تھی کہ اس سے حملہ کیا جائے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جس شخص نے بھی نبوت کی ذات پہ حملہ کیا ہے, اصحاب پیغمبر پہ حملہ کیا ہے, مجھے ان کے کفر میں کوئی شبہ نہیں. من شک فی کفر ہی وعذاب ہی فقد کفر, میں اس میں یقین رکھتا ہوں. کوئی اس میں لطف نہیں پیدا کرنا چاہتا, کوئی اس میں لیت العال نہیں کرنا چاہتا. اتنی بڑی زیادتی, اتنا بڑا حملہ کہ نبی نے رشتے اس لیے دیے کہ لوگ پکے مومن بن جائیں, یعنی پیغمبر بیٹیوں کے رشتے دے کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہا تھا. نبی کے ہاتھ میں کچھ نہیں, پیغمبر نے کردار پیش کیے جس کے کردار کا ثانی کوئی نہیں تھا, نبوت نے کلام پیش کیے جس کلام کی ثانی کلام نہیں تھی, نبوت نے معجزات پیش کی جن معجزات کا جواب نہیں تھا. پیغمبر نے اپنے کردار سے, پیغمبر نے اس نے اخلاق سے, پیغمبر نے اپنی سیرت سے, پیغمبر نے اپنے معجزات سے گرویدہ کیا جو اصلی بدبخت تھے, جہنم رسید ہوئے جن کی قسمت ہری تھی پیغمبر کے قدموں میں آگے. اس سے بڑا کفر کوئی نہیں ہو سکتا کہ یہ کہا جائے نبی نے بیٹیاں اس لیے دی تھی کہ لوگ پکے مومن بن جائیں. آپ کا ایمان اس کو گوارا کرتا ہے؟ اونچی آواز سے کہیں آپ مانتے ہیں اس کو؟ تو جس نے یہ لکھا ہو, توجہ کیجیے, جس نے یہ لکھا ہو کہ نبی نے اس لیے بیٹیاں دی تھی کہ تاکہ وہ پکا مومن بن جائے, یہ کافر ہے یا نہیں ہے؟ اونچی آواز سے, اونچی آواز سے, کوئی زبان باقی نہ رہے جو اس کو کافر نہ کہے, توجہ کیجیے. اور جب بھی میں کہنا چاہتا ہوں کسی مفتی کا قلم حرکت میں آئے, جس مفتی کا دارالافتاء میں رقص کا لٹریچر نہیں ملتا اسے ان مسائل میں دخل دینے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. ان مسائل میں فتویٰ عبد الشکور لکھنوی کا معتبر ہے, ان مسائل میں فتویٰ شاہ بری اللہ کا معتبر ہے, ان مسائل میں فتویٰ شاہ عبد العزیز کا معتبر ہے, ان مسائل میں فتویٰ مرتضی حسن چاندپوری کا معتبر ہے, ان مسائل میں فتویٰ تو اس محمد قریشی کا معتبر ہے، النسائی میں فتویٰ عبدالستار تاثری کا معتبر ہے، جو لٹریچر نہیں جانتا وہ کتنا ہی متقی ہو اسے میں ان مسائل میں فتویٰ دینے کی اجازت نہیں دوں گا۔ بات آپ کے ذہن میں آئی یا نہیں آئی؟ اونچی آواز سے کہیے، جو یہ کہتا ہو کہ پیغمبر نے اس لیے بیٹی دی تاکہ وہ پکا مومن بن جائے، اس کے کفر میں کوئی شبہ ہے؟ اونچی آواز سے ہر زبان کہے، کوئی شبہ نہیں، بلند آواز سے کوئی شبہ نہیں۔ کیوں شبہ نہیں؟ اس نے پیغمبر کی دیانت پہ حملہ کیا ہے، اس نے پیغمبر کی عصمت پہ حملہ کیا ہے، اس نے پیغمبر کی شرافت پہ حملہ کیا ہے، اس کو کیسے مسلم مان لیا جائے؟ یہ تو ایمانیات کی بات ہے بھائی، میں کسی پہ تبرہ نہیں کر رہا ہوں، کسی کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈال رہا، کسی کی پگڑی نہیں اچھال رہا، مجھے اپنے موقف کو اس خدا داد مملکت میں بیان کرنے کا حق حاصل ہے۔ نہیں ہے حق حاصل؟ بولیے تو صحیح اونچے آواز سے۔ مسجدوں کے متولی وہ ایک مستقل ڈکٹیٹرشپ بنی ہوئی ہے کہ مولوی ہمارے پوچھے بغیر خطبہ نہ پڑھے۔ آئے کاش کہ مولوی اپنے کردار سے واقف ہوتا اور پبلک مولویت سے واقف ہوتی۔ کہہ دوں یہ بات، آپ نے ناراض سنی ہوں گے، کاش مولوی اپنے اندر دیکھتا کہ میں کیا ہوں اور پبلک کو باور کراتا مولویت کیا ہوتی ہے۔ مولویت عطا اللہ شاہ بخاری کا نام ہے، مولویت عطا اللہ شاہ بخاری کا نام ہے کہ جس کے جوتے کی نوک کو برطانیہ کا خزانہ نہیں خرید سکا۔ مولویت شیخ العرب ولاجم حسین احمد ندوی کا نام ہے۔ تاریخ سے آپ شاید آگاہ ہوں گے، میں آج کراچی میں آیا تو دل چاہتا ہے کراچی دینا حال کا تذکرہ کرتا جاؤں، کروں یا نہ کروں؟ کر دوں تذکرہ۔ مولویت حسین احمد مدنی کا نام ہے۔ تاریخ مجھے بتلاتی ہے میری پیدائش سے پہلے دارالعلوم کا یہ عظیم سپوت یہاں آپ کے شہر میں یلغار کر چکا ہے، جبکہ یہ مقدمہ تھا کہ آپ نے کہا ہے انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، یہ آپ نے کہا ہے تو جواب میں شیخ العرب کہتی ہیں، جواب میں 18 برس تک گنبد خضرا کی چھاؤں میں بیٹھ کے درس حدیث رسول مقبول دینے والا عظیم انسان کہتا ہے، جواب میں 14 صدی بعد نسل پیغمبر۔ نہیں سمجھے، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جواب میں 14 صدی بعد نسل پیغمبر، 14 صدی بعد جواب میں نسل پیغمبر۔ توجہ ذرا، جواب کو سننے کے بعد اگلی بات کہوں گا۔ 14 صدی بعد نسل پیغمبر کراچی دینا حال نے جواب یہ دیتی ہے کہ کہا تھا کیا ہوتا ہے، کہا تھا کہتا ہوں کہتا رہوں گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ عدالت بفر گئی، عدالت نے فوراً مقدمے کا فیصلہ سنا دیا کہ اگر آپ نے اس جرم کا اقرار کر لیے ہے تو سزائے موت قاسم نانوتوی کا روحانی بیٹا، خاتم الانبیاء کی 14 صدی بعد نسل، گنبد خضرا کی چھاؤں میں بیٹھ کے حدیث رسول پڑھانے والا انسان، مجاہد ابن مجاہد بریف کیس سے کفن نکال کے عدالت میں بکھیرتے اور کہتے کہ اگر سچ کہنے کی پالاش میں سزائے موت ملتی ہے تو دیوبند کا ثبوت دارالعلوم سے کفن ساتھ لے کے چلا ہے اور یہ فیصلہ کر کے میدان میں آیا ہوں کہ اس دنیا میں دو ہی تو ٹھکانے ہیں آزاد منش انسانوں کے، یا تخت جگہ آزادی کی یا تختہ مقام آزادی کا۔ چودہ صدی بعد نسل پیغمبر نے ظلم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کی ہے، تیرا کیا خیال ہے کہ پہلی صدی میں نسل پیغمبر نے کربلا میں خاک سر میں ڈالی ہوگی؟ نہیں سمجھے، تیرا کیا خیال ہے کہ پہلی صدی میں نسل پیغمبر نے دشمن سے پانی مانگا ہوگا؟ تیرا کیا خیال ہے کہ پہلی صدی میں نسل پیغمبر نے دشمن کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوں گے؟ تیرا کیا خیال ہے کہ پہلی صدی میں نسل پیغمبر نے دشمن کے سامنے حال حال کی ہوگی، بابیلا کیا ہوگا، مرثیہ خانی کی ہوگی؟ قتل نہیں، جب 14 صدی بعد خون نبوت گرجتا ہے تو پہلی صدی میں میں کیسے مان جاؤں کہ وہ مرثیہ خوانی کرتے تھے؟ قطعاً کس رہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. نسل پیغمبر جس دور میں ہوگی بہادر ہوگی. تو عرض یہ کر رہا تھا آپ نے مولویت کو پہچانا نہیں ہے. مولوی اپنے آپ کو نہیں پہچانا. مولوی نے رزق وابستہ کر لیا محراب سے. مولوی نے رزق وابستہ کر لیا تیرے جلسے کے پروگرام سے کہ اگر میں آج یہ بات کہہ گیا آئندہ یہ انجمن بلائے گی نہیں, آئندہ یہ دعوت نہیں دے گی. لہذا اتنی بات گول کرو کہ آئندہ پھر دعوت دیتے رہے. اس نے رزاق سمجھا تیرے جلسے کے انتظامات کو. مولوی نے رزاق سمجھ لیا منبر و محراب کو. اور تو نے سمجھ لیا کہ اس کا خدا میں ہوں, اس کا مالک میں ہوں, مذہبی ٹھیکے دار میں ہوں. گویا دونوں فریق نے مل کر پابندیاں عائد کر لیں کہ مت دین کی سچی بات نکلے. اگر مولوی یہ جان جاتا کہ میرے رزق کا مالک اس کے سوا کوئی نہیں ہے, میری موت کا مالک اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے, اگر وہ یہ عقیدہ رکھ لیتا اور یہ عقیدہ رکھنے کے بعد وہ منبر پہ آتا, وجہ نہ تھی کہ ظلم دم دبا کے نہ بھاگتا, وجہ نہ تھی کہ دشمن ہاتھ نہ جوڑتا. لیکن مولویت بدل گئی. میں نے عرض یہ کی ہے مولویت نام ہے عطا اللہ شاہ بخاری کا, جس کے جوتے کی نوک کو برطانیہ کا خزانہ نہیں خرید سکا. مولویت نام ہے حسین احمد مدنی کا. مولویت نام ہے اسیر معاشرہ شیخ الہند کا, جس کو ایک فتوے پر دستخط کے لیے مجبور کیا گیا. 4 سال جیل کاٹ لی اور بے فتری کی جیل کاٹی لیکن غلط فتوے پہ دستخط نہیں کیے. مولویت نام ہے جعفر تھانیسری کا, جس نے جزیرہ انڈمان میں راہت چلائے, لہو کے جلاب لگ گئے, اطلاع گئی بیٹا مر گیا رہائی نہیں ملی, اطلاع گئی بیوی مر گئی رہائی نہیں ملی. راہت چلاتے چلاتے جعفر تھانیسری جان دے بیٹھا لیکن ہاتھ نہیں جوڑے. مولویت نام ہے ابو الکلام کا, جس نے انڈیا کی عدالت میں گرجتے ہوئے جب بیان دیا تو عدالت کہتی ابو الکلام ذرا زبان سنبھالیے, عدالت کی توہین ہو رہی ہے. تو ابو الکلام کہتا تھا یہ عدالت نہیں کنین گاہ ہے, کون اس کو عدالت مانتا ہے؟ یہ مولویت ہے, یہ مولویت تھی. اگر مولوی آج تیرے کچہرے سے نکلے, مولوی نوکر نہیں ہے, مولوی تیری لونڈی نہیں ہے, مولوی تیرا زرخیز غلام نہیں ہے کہ تو اس سے جو چاہے کہلوائے, مولوی غلام ہے رسول اللہ کا. جو اس کو پیغمبر نے کہا ہے اسے کہے, چاہے زبان گدی سے کھینچ لی جائے. یہ مولویت ہے. کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ اونچی آواز سے اور بلند آواز سے مولویت کو اپنے آپ کو باور کرانا چاہیے کہ مولویت کیسا لیسی کا نام نہیں ہے. مولویت غلامی اور جھکنے کا نام نہیں ہے. مولویت نام ہے مجدد لسانی کا. کہہ دوں بات, مولویت کس کا نام ہے؟ اونچی آواز سے مولویت نام ہے مجدد الفسانی کا. گرفتاری ہو گئی, بڑے بڑے لوگ ابو الفضل اور فیضی جیسے دیوس گورنمنٹ کے ٹاؤٹ, انہوں نے اس کی حق میں بیان دیا تھا. ایک مجدد ہے جو گرجتے ہیں, گرفتاری ہو گئی, قلعہ گوالیار میں آ گئے. آج دن آیا ہے کہ کس طرح مجدد کو جھکایا جائے. نہیں جھکتا, چلو بدنامی کر دیا جائے, جھکتا نہیں تو پبلک میں مقبولیت تو ختم ہو. راستہ یا تاریخ کہتی ہے, یہ اختیار کیا گیا کہ ایک چھوٹا سا دروازہ بنائیے, اس سے مجدد کو گزار کے لایا جائے, سامنے بادشاہ کرسی پہ بیٹھے تو یقین وہ جھک کے آئے گا. اس جھکنے کی صورت میں پروپگنڈا کر دیجئے کہ یہ تو جھک گیا, اندر خود جھکتا ہے, باہر ہمیں کہتا ہے کہ جھکنا جائز نہیں ہے. اس طرح پروپگنڈا کرو, بدنام کر دو. آئے ہائے, تاریخ کہتی ہے جب مجدد اس دروازے پہ آئے, پولیس سے پوچھا, سب لوگ اسی دروازے سے بادشاہ کے پاس جاتی. آئے سب لوگ اسی دروازے سے جاتے. جی نہیں تو پھر میرے لیے یہ دروازہ کیوں ہے؟ کہ جناب ہمیں تو ہدایت یہی ہے کہ آپ کسی دروازے سے گزریں گے. مجدد بات کو بھانپ گئے, فرمایا کہ آپ سے تو کوئی آنچ نہیں آئے گی نا, میں جیسے گزر جاؤں. پولیس بیچاری کیا سمجھتی تھی کہ یہ کہاں سے بولتا ہے. انہوں نے کہا ہمیں کیا, ہم نے تو آپ کو پیش کرنا ہے, آپ جیسے چاہیں گزر جائیں. مجدد زمین پہ بیٹھ کے پہلے پاؤں آگے کر دیے. تاریخ پڑھیے, پہلے پاؤں آگے کر دیے. بعد میں سر لائے, کرسی میں بیٹھا ہوا بدماش, کرسی میں بیٹھا ہوا اس وقت کا ظالم حکمران, کرسی میں بیٹھا ہوا اس وقت کا فرعون بھی بھر گیا. کہتا ہو مولوی میری اتنی بڑی توہین کہ پاؤں کر کے آتے ہو بفرتا رہا, اس کے چمچے توڑی وہ بھی بھونکتے رہے کہ مولوی بڑا متکبر ہے, اس نے حیا تک نہیں کیا, تہذیب سے پیش نہیں آیا. جب وہ سارا غصہ نکال چکے تو مجدد بولتے ہیں, کہتا ہے موت تیرے قبضے میں نہیں, موت خالق کے قبضہ میں ہے. اے تیرے دل میں یہ غرور ہو کہ میں تجھے مالک حیات سمجھتا ہوں, نہیں نہیں, موت کا اور حیات کا مالک اللہ ہی کو جانتا ہوں. اگر میرے پاس کوئی اور طریقہ ہوتا تجھ تک پہنچنے کا تو میرے پاؤں کے تلوے بھی تیرے چہرے سے زیادہ قیمتی تھے, میں یہ بھی نہ کرتا, لیکن میں مجبور تھا کہ بہرحال تیرے تک پہنچنے, اس لیے میں نے پاؤں کیے. تو میرے پاؤں کے تلوے کے برابر بھی نہیں ہے, اس کا نام مولویت ہے. ایمانداری سے بتلائیے, مجدد کو کوئی نقصان پہنچا؟ بولیے تو صحیح, رٹ گئے یا نہیں رٹ گئے؟ بلند آواز سے بولیے, قتل کوئی نقصان نہیں ہوا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ نے مولویت کو نہیں سمجھا, مولوی نے اپنے آپ کو نہیں سمجھا. جیسے مشہور ہے کہ شیر کا بچہ بھیڑوں میں پلتا رہا اپنی حقیقت بھول گیا, مولوی ٹوٹوں میں پلتا رہا اپنی حقیقت بھول گیا, مولوی چمچوں میں پلتا رہا اپنی حقیقت بھول گیا. اگر یہ مڑ کی حقیقت دیکھتا اسے نظر آتا میرا ابا تو حسین احمد ہے, اسے نظر آتا میرا روحانی باپ تو عطا اللہ شاہ ہے, اسے نظر آتا میرا روحانی باپ تو مجدد ثانی ہے, میں کیا کر رہا ہوں؟ یہ فوراً تڑپ جاتا, کوئی وجہ نہ تھی ظلم آنکھیں جھکا نہ جاتا, کوئی وجہ نہ تھی سر جھک نہ جاتے, کوئی وجہ نہ تھی ظلم ہتھیار نہ ڈالتا. ہم سمجھے نہیں اپنے آپ کو. میں نے یہ بات یہاں سے شروع کی کہ مولویت پہ تو نے قدغن لگائی, اس کی زبان بند رہی, اس کی نطق کو روکا گیا, وہ اپنے آپ کو پیش نہ کر سکا, وہ صحیح نظریات سامنے نہ لا سکا, جس کا رزلٹ یہ نکلا کہ فتنے در فتنے کھڑے ہو گئے. تو میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ عثمان کتنا باحیا ہے, عثمان کتنا مقدس ہے. ایک سوال ہے جو تاریخی دنیا میں آپ کر سکتے ہیں ہر ایک آدمی سے, کہ وہ آدمی بتلائیے, اس جوان کا نام لیجئے کہ جس کے گھر پیغمبر کی دو بیٹی ہوں, آدم کے زمانے میں آدمی لائیے نہیں ملتا, موسیٰ کے زمانے میں تلاش کیجئے نہیں ملتا, عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تلاش کیجئے نہیں ملتا, خلیل کے زمانہ میں تلاش کیجئے نہیں ملتا, عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں آئیے نہیں ملتا. جب میں نے مطالعہ کیا اور خاتم الانبیاء کا دور آیا تو آپ کے دور اقدس میں بھی سوائے عثمان کہ کوئی ایسا نہیں ملا جس کے گھر پیغمبر کی دو بیٹیاں ہوں. میں اسی سے عثمان کی فضیلت کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ عثمان باحیا تھا, اس لیے نبی نے دو بیٹیاں دیں. اعلان کیا اگر 40 بچی ہوتی یکے بعد بگڑے دیتا چلا جاتا. عثمان کا حیا دیکھ کے, عثمان کا ایمان دیکھ کے, عثمان کی شرافت دیکھ کے, عثمان کی عفت دیکھ کے پیغمبر یکے بعد بگڑے 40 بیٹیاں دینے کو تیار ہے. اس سے بڑی بسنی دلیل اور کیا ہوگی عثمان کے صادق ہونے. سمجھ آئی بات آپ کو؟ یہ نہیں سب کو سمجھ آئی, لیکن آپ خاموش ہو گئے. میں سمجھتا ہوں سمجھ نہیں آئی. آ گئی سمجھ؟ وزنی دلیل ہے یا نہیں ہے یہ سوال کریں گے آپ؟ جی آپ اٹھے, کوئی چندہ نہیں مانگنا میں نے آپ سے, کہ شاید آپ کہیں کہ آپ تقریر شاید اختتام پہ آئی تو چندہ مانگے. ٹھیک ہے, چندہ نہیں مانگنا. تو بیٹھیں گے یا نہیں بیٹھیں گے؟ 700 میل سفر کر کے جو آدمی آیا ہو تو اس کی بات نہ سنی جائے جی. اگر بات میں نے غیر مدلل کہیے میرے منہ پہ تھوک دیجیے, اور اگر بات مدلل ہے تو مجھے اس کو آپ کے ذہن میں اتارنا ہے انشاءاللہ. اتاروں یا نہیں بولیے نا جی. تو یہ سوال آپ یاد کریں گے, ہزاروں سال پیچھے لوٹ جائیے, سوائے عثمان کے کوئی آدمی نہیں جس کے گھر پیغمبر کی دو بیٹیاں ہوں. ٹھیک ہے, یہ آپ کی صداقت کی دلیل ہے یا نہیں؟ نمبر دو سوال پہ نظر کیجئے. نمبر دو میرا تاریخی سوال ہے اور میں اس کو ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں. ہر دور کی تاریخ پڑھیے, آدم سے خاتم الانبیاء تک کی تاریخ پڑھیے, ایک آدمی سوائے عثمان کے لائیے کہ جس کے ہاتھ کو نبی نے اپنا ہاتھ قرار دیا. ایک لائیے, کتنا موٹا سوال ہے, کتنی سادہ بات ہے. ایک لائیے, زیادہ نہیں, ایک متنفس چاہیے, ایک فرد چاہیے سوائے عثمان کے کوئی اور لائیے جس کے ہاتھ کو پیغمبر نے اپنا ہاتھ گردانا ہو، عثمان نہ ہو، کوئی اور ہے تو نام لیجئے۔ میں نے شیعہ کتب کا مطالعہ کیا، عثمان کے سوا کوئی نہیں ملا، سنی کتب کا مطالعہ کیا، عثمان کے سوا کوئی نہیں ملا، تاریخ کا مطالعہ کیا، عثمان کے سوا اس صف سے متصف کوئی آدمی نہیں ملا۔ یہ شال اگر کسی کو اس کائنات میں نصیب ہوئی ہے تو وہ صرف عثمان ذوالنورین ہے، صرف عثمان بن عفان ہے جس کے ہاتھ کو پیغمبر نے اپنا ہاتھ قرار دیا۔ کب قرار دیا تھا؟ عثمان نبوت کا سفیر بن کے جاتا ہے، اطلاع عثمان شہید کر دیے گئے، نبوت پریشان ہو گئی، اصحاب نبوت پریشان ہو گئے کہ عثمان کو قتل کر دیا گئے، بیعت لینا شروع کر دی۔ جب سب بیعت کر چکے تو اطلاع یہ آئی کہ آپ جو بیعت کر رہے ان پہ رضا مندی کا سرٹیفکیٹ آنے والا ہے، خالق ان کے لیے رضا کا اعلان کر رہا ہے، تو نبوت سے رہا نہ گیا کہ ہائے عثمان اس نعمت سے رہ جائے۔ اپنا ایک ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ پہ رکھا، 1400 صحابی کو گواہ بنایا، لوگوں دیکھو یہ دونوں ہاتھ کس کی ہیں؟ صحابیوں نے کہا آقا آپ کی۔ فرمایا ایک کو میرا تصور کیجئے، ایک کو عثمان کا تصور کیجئے، ایک ہاتھ کو میرا ہاتھ تصور کیجئے، ایک کو میرا ہاتھ تصور کیجئے، ایک کو عثمان کا ہاتھ تصور کیجئے۔ یہ اعلان کرنے کے بعد نبوت نے وہی ہاتھ اپنے ہاتھ پہ رکھ دیا اور بیعت کر لی تاکہ عثمان بھی اس میں شریک ہو جائے۔ میں کہنا چاہوں گا کہ پیغمبر کا ہاتھ معصوم ہے، غلطی نہیں کرتا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ غلطی کرتے نہیں کرتا۔ نبی کا ہاتھ مقدس ہے، غلطی نہیں کرتا۔ نبی کا ہاتھ معصوم ہے، خیانت نہیں کرتا۔ نبی کا ہاتھ معصوم ہے، کسی غیر محرم سے نہیں اٹھتا۔ نبی کا ہاتھ معصوم ہے، کسی سے زیادتی نہیں کرتا۔ نبی کا ہاتھ معصوم ہے، کسی کو غلط عہدے کا سرٹیفکیٹ لکھ کے نہیں دے سکتا۔ نبی کا ہاتھ معصوم ہے، کسی کے ناجائز قتل کا پروانہ نہیں لکھ سکتا۔ آج یہ بات کہتا جاؤں، اسی روایت کو سامنے رکھ کر خلافت و ملوکیت کا بیڑا غرق کیجئے کہ جس نے عثمان کو خائن لکھا، جس نے عثمان پہ ترہرا کیا، جس نے عثمان کی تقدیس کو، عثمان کی عفت کو، عثمان کے حیا کو پامال کرنے کی کوشش کی، عثمان کا ہاتھ نبی نے اپنا ہاتھ گردانا ہے۔ اگر نبی کا ہاتھ بیت المال میں خیانت نہیں کر سکتا تو عثمان کا ہاتھ بھی بیت المال میں خیانت نہیں کر سکتا۔ اگر عثمان کا ہاتھ، اگر نبی کا ہاتھ کسی کے غلط قتل پہ پروانہ نہیں رکھ سکتا تو عثمان بھی محمد بن ابی بکر کے قتل کا پروانہ نہیں رکھ سکتا۔ اگر پیغمبر کا ہاتھ کسی کو غلط عہدہ نہیں دے سکتا تو عثمان کا ہاتھ بھی کسی کو غلط عہدہ نہیں دے سکتا۔ جس کتاب نے عثمان پہ یہ الزام لگائے اس کی تحریر غلط، اس کا لفظ غلط، اس کا حرف غلط، اس کا مصنف غلط، وہ قلم غلط، وہ سیاہی غلط، وہ چھاپا غلط۔ اونچی آواز سے بولیے، توجہ کیجیے، بات کہہ کے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اگر عثمان مقدس نہ ہوتا، اگر عثمان پاک نہ ہوتا، اگر عثمان نے زمانہ مستقبل نے آنے والا دور میں غلط کاری کرنا ہوتا تو جب نبی کا معصوم ہاتھ، نبی کا مقدس ہاتھ، نبی کا مطہر ہاتھ، نبی کا پیارا ہاتھ عثمان کا ہاتھ بن کے اٹھا تھا، جبریل پر نیچے بچھا دیتا کہ بیعت نہیں کرنے دوں گا، آپ جس کی جانب سے بیعت کرنا چاہتے کل فدق لوٹ لے گا۔ نہیں سمجھے؟ آپ جس کی جانب سے بیعت کرنا چاہتے کل خلافت لوٹ لے گا، آپ جس کی جانب سے بیعت کرنا چاہتے کل وہ غلط عہدے دے گا، اقربا پروری کرے گا، آپ جس کی جانب سے بیعت کرنا چاہتے وہ بیت المال میں معاذ اللہ خیانت کرے گا، جبریل پر بٹھا دیتا، نبی کے ہاتھ روک لیتا، نوح کے بیٹے کے وقت ہاتھ روک لیے گئے، ابن عبی کے جنازے پر ہاتھ روک لیے گئے، ہاتھ آج بھی روک لیتا جب جبریل نے روکا نہیں، نبی نے بیعت کر لی اور اس بیعت کے بعد جبریل طرف کی آیا، کہتے ہیں لقد رضی اللہ، لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة. پکی بات ہے اس میں شبہ کوئی نہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے. جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پہ اونچی آواز سے جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے بیعت الرضوان کا سبب ہی عثمان بنا ہے. آج عثمان کو اس بیعت سے کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ تو کیا خیال ہے عثمان پاک ہے یا نہیں؟ دو سوال میں نے آپ کے ذہن میں اتارنے کی کوشش کی ہے. ہزاروں سال پیچھے لوٹ جائیے, ایک آدمی ایسا لائیے ایک جس کے گھر پیغمبر کی دو بیٹیاں ہوں سوائے عثمان کے. نمبر دو میں نے یہ سوال اتارنا چاہے, ہزاروں سال پیچھے لوٹ جائیے, ایک آدمی لائیے کہ جس کے ہاتھ کو عثمان کے سوا پیغمبر نے اپنا ہاتھ قرار دیا ہو. مجھے تاریخ میں, مجھے حدیث میں, مجھے دوست اور دشمن کی کتب میں سوائے عثمان کے ان دو صفتوں سے متصف کوئی آدمی نہیں ملا. اور میں نے 15-20 سال کے ریسرچ کے بعد آج کراچی جیسے بین الاقوامی شہر میں یہ چیلنج کیے, کسی مورخ کو اپنی تاریخ دانی پہ ناز ہے تو دیوبند کے بچے کو چیلنج کرے, اگر کسی مورخ کو اپنی قلم پہ ناز ہے تو میری تحقیق میں اضافہ کرے, اور اگر نہیں تو عثمان کے صادق ہونے کے لیے یہی دو دلیلیں کافی ہیں بشرطے کہ بندے دا بچہ سننے والا ہوگی. بات ذہن میں آئی یا نہیں آئی؟ آ گئی آپ کے ذہن میں؟ یہ دو سوال آپ کے ذہن میں رہیں گے اونچی آواز سے میری جنگوی زبان میں چاک دن آخ دے گل جنگوی زبان میں چاک دن پکی مکئی مہیا بندے دیا پتروں نو گل بھول دی تو نہیں مانی. جو بھی بندہ کا بچہ ہے اسے دلائل نہیں بھولیں گے, اور جس میں شک پہ انسانیت نہیں ہے وہ جائے کارے مذلت میں, اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں. آپ کے ذہن میں آ گئی بات یا نہیں آ گئی؟ عثمان سچا ہے یا نہیں؟ عثمان مظلوم ہے یا نہیں؟ عثمان امام ہے یا نہیں؟ عثمان پیغمبر کا داماد ہے یا نہیں؟ عثمان ملت اسلامیہ کا سرمایہ ہے یا نہیں؟ عثمان علی کا محسن ہے یا نہیں؟ عثمان پیغمبر کی دو بیٹیوں کا خامد ہے یا نہیں؟ عثمان کا ہاتھ پاک ہے یا نہیں؟ اونچی آواز سے تو جس نے عثمان کے لہو سے ہولی کھیلی اس کے بے ایمان ہونے میں کوئی شبہ ہے؟ اس کے مرتد ہونے میں کوئی شبہ ہے؟ عثمان تو کتنا مقدس ہے, عثمان تو کتنا پیارا ہے, عثمان تو کتنا اعلیٰ ہے, عثمان تو کتنا ازکا ہے, عثمان تو کتنا اطیب ہے, عثمان تو کتنا اشرف ہے کہ تیرے دروازے پہ حسن حسین پہرا دیتی ہے. آہا, تیرے دروازے پہ حسن بولیے نا, تیرے دروازے پہ حسن حسین پہرا دیتے ہیں, تجھے پانی پلانے کے لیے علی مچھیاں اٹھا کے چلتا ہے. عثمان تو کتنا پیارا ہے, عثمان تو کتنا عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینہ. اللہ نے جس دن عثمان کے لیے بیعت لی گئی اسی دن یہ وعدہ کیا کہ جس نے عثمان کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی ہے پکی بات ہے کہ اللہ ان سب سے راضی ہو گیا. بات آپ کے ذہن میں آ گئی یا نہیں آ گئی؟ چٹ پڑھ لوں؟ بیٹھیں گے آپ؟ آئیے کہ علامہ سیوطی نے کتاب علوم القرآن میں لکھا ہے کہ یہ قرآن مکمل نہیں ہے. علامہ سیوطی نے علوم القرآن میں لکھا ہے کہ یہ قرآن مکمل نہیں ہے. میں آپ کے شہر میں کھڑا ہوں, دو چار روز مزید انشاءاللہ رہوں گا. اکابرین اہل سنت کے ایک ادنا سے رضاکار ہوں. امام اہل سنت مولانا عبد الشکور لکھنوی کا گویا ایک مدت بعد خوشا چیز سمجھ لیجیے, یا ان کے شاگرد در شاگرد کا شاگرد تصور کر لیجیے. علامہ دوست محمد قریشی کا ایک نالائق ترین شاگرد ہوں. چار پانچ دن مزید آپ کے شہر میں رہوں گا. علامہ سیوطی کی اس کتاب میں اگر یہ لفظ دکھلا دیے جائیں کہ یہ قرآن مکمل نہیں ہے تو میں اپنی موت لکھ کے دوں گا کہ مجھے گولی مار دی جائے. جس کے دل میں ہو آئے, کسی کو یہ کتاب ملتی ہے لائے. ہم چھپے ہوئے نہیں ہیں, مسجد عالمگیر میں حضرت مولانا قاری رفیق احمد صاحب مدظلہ کے پاس میرا قیام ہے. جب چاہے جس کا دل چاہے کتاب لائے. میرا دعویٰ ہے یہ حوالہ غلط, جھوٹا, بہتان, قسط اور بین الاقوامی قسط ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں. ہاں کسی کے پاس کتاب ہو تو وہ لائے, حوالہ دکھلا دینا اس کا کام ہے, اپنی موت لکھ دینا میرا کام ہے. ایک چٹ یہ ہے کہ حضرات شیعہ کہتے ہیں
کہ بیٹیاں تو تھیں لیکن ان کی کوئی شان بھی تو ہو. جب بیٹیاں تھیں تو کیا نبی کی بیٹی کی کوئی شان نہیں ہوتی؟ بولیے تو صحیح. جب بیٹیاں تھیں یہ مان لیا چت میں کہ بیٹیاں تو تھیں لیکن کوئی شان بھی تو ہو, تو نبی کی بیٹی ہونا کوئی شان نہیں. نبی کی بیٹی ہونا کوئی عظمت نہیں. اور کون سی عظمت آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ پیغمبر کی بیٹی ہے, پیغمبر کا لہو ہے, پیغمبر کا خون ہے, آپ پوچھتے پھر رہے ہیں کوئی شان بھی تو. اچھا تیسری چٹ یہ ہے کہ خلافت و ملوکیت لکھنے والوں کا ساتھ دینا کیسا ہے؟ سمجھ گئے آپ؟ خلافت و ملوکیت لکھنے والوں کا اونچی آواز سے, خلافت و ملوکیت لکھنے والوں کا ساتھ دینا کیسا ہے؟ یہ جواب دے دوں؟ الیکشن کا زمانہ بھائی, الیکشن کا دور ہے, الیکشن کا زمانہ ہے. آپ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ اونچی آواز سے کہیے اور بلند آواز سے. ان کا ساتھ دینا اتنا ہی جرم ہے جتنا رافضی کا ساتھ دینا جرم ہے. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہتا. میری نظر میں جیسا رافضی اصحاب پیغمبر کا دشمن ہے اتنی ہی خلافت و ملوکیت اصحاب پیغمبر کی دشمن ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. باقی رہی یہ بات کہ عام طور پر پاکستان میں بڑے بڑے حضرات بعض اوقات کسی مشترکہ نقطے پر بعض لوگوں کو ساتھ لے لیتے ہیں. وہ تو آقا دو عالم نے یہودیت کو بھی آواز دی تھی, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. وہ اور بات ہے کسی کو اپنے مقصد کے لیے ساتھ ملانا, اس سے تعاون لینا اور بات ہے, اس کو تعاون دینا اور بات ہے. میں نے عرض یہ کیے کہ اگر کوئی بے ایمان میرا ہاتھ مضبوط کرتے تو مجھے اس میں نقصان نہیں. ہم کسی بھی صحابی رسول کے دشمن کا ہاتھ مضبوط کرنا جرم سمجھتے ہیں. فرق سمجھ گئے آپ یا نہیں سمجھ گئے؟ لفظ یا محمد کی ممانعت کا کسی بریلوی کی کتب سے حوالہ دیجئے. یہ تو بھائی بڑی موٹی سی بات ہے. میں ویسے عموماً ان مسائل پہ بحث تو نہیں کرتا. میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ میرا ضلع بدقسمتی سے ایسا ہے, جس میں نے اپنے ساتھ عہد کیا کہ جب تک زندگی ہے اصحاب رسول کی مدح کروں گا, اس کے لیے ایک ذہن تیار کروں گا, اس کے لیے ایک پارٹی, ایک جماعت. یعنی اس لحاظ سے جماعت نہیں کہ وہ کوئی الیکشن لڑے گی یا ووٹ لے گی, نہیں, ایک نوجوانوں کا طبقہ جو اپنے آپ کو تیار کر لے کہ اصحاب رسول کے خلاف نکلنے والی زبان ملک میں قطعاً برداشت نہیں کی جائے گی. لہذا میں ان مسائل پہ بحث تو نہیں کرتا, لیکن چونکہ چٹ آ گئی تو کہتا جاؤں کہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام رکھا ہے تجلی الیقین. آپ کو یہاں کراچی میں مل جائے گی, اور کہیں نہ ملے تو دارالعلوم امجدیہ میں مل جائے گی. وہاں سے لے کر آپ اس کا مطالعہ کریں. اس میں کھلے لفظوں میں مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی لکھتے ہیں کہ یا محمد کہنا, یا محمد لکھنا حرام ہے. اس سے زیادہ آسان بات اور کیا کہی جا سکتی ہے؟ بات کریں اب. کتاب کا نام تجلی الیقین, مصنفہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی, اور اس میں مستقل یہ انہوں نے بحث کی ہے کہ یا محمد کہنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین, اور یہ لفظ یا محمد کہنا حرام ہے. میں نے نہیں کہا, مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے کہا ہے. اس موضوع پر میری ایک مستقل اور تقریر بھی ہے کہ ملک میں بریلوی اکثریت میں ہیں یا دیوبندی اکثریت میں ہیں, وہ ایک مستقل عنوان ہے. میں اس سے بولنا نہیں چاہتا کیونکہ کانفرنس کا عنوان ہے اصحاب رسول, زندگی رہی ملاقات باقی زندگی باقی, تو شاید کبھی اس سے بات ہو جائے اگر ضرورت محسوس کی گئی. بہرحال یہ کتاب لے کے آپ ضرور پڑھ لیں, انشاءاللہ العزیز آپ کی تسلی ہو جائے گی. میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں مختصر لفظوں میں حضرت عثمان غنی کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ رب العالمین اس کو قبول فرمائے. جب تک میں دو چار دن باقی ہوں, دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مجھ سے خلوص کے ساتھ کوئی خدمت لے لے. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں شورش کاشمیری اکیڈمی کے نوجوانوں کا جنہوں نے مجھے یہاں آ کر یہ باتیں کہنے کا موقع فراہم کیے, اور شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت مولانا قاری رفیقہ مصاب دیدہ مجدہ کا جنہوں نے مجھے ٹھکانہ دیا کہ میں ان کے پاس ٹھہر گیا کہ میں چند دن دینی باتیں کر لوں, اور ان حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے آپ تک بات پہنچانے کا موقع دیا. اللہ رب العالمین میری اور آپ کی دینی کوششوں کو قبول فرمائے, خلوص نیت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.